ہوئے امام خمینی کی کتاب شرح چہل حدیث کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارا دوسرا میجر ٹاپک ہے وہ یہ کہ نفس کو جب ہم پلید اور رذیل صفات سے پاک کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس میں نیک اور حسن، صفات حسنہ، خوب اچھی کوالٹیز کا انڈیوس کرنا اور ڈالنا۔ تو اس حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو حدیث نمبر 12 اس کتاب میں ہے کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام کا قول چھٹے امام نقل فرماتے ہیں کہ نبہ بتفکر قلبک، کہ اپنے قلب کو ہوشیار اور بیدار کرو تفکر کے ذریعے سے، وجافع عن اللیل جنبک، اور اپنے پہلو کو علیحدہ رکھو اپنے بستروں سے، اور واتق اللہ ربک، اور بچتے رہو یا تقوی اختیار کیے رکھو اللہ کا جو تمہارا رب ہے۔ تو اس میں ہم نے تفکر پہ تفصیل سے بات کی، پچھلی دفعہ ہم نے شب بیداری کے اوپر بھی بات کی تھی، زیادہ تر احادیث نقل کی ہیں اس میں، اور شب بیداری آپ کے علم میں ہے کہ خدا کی نظر میں ایک بہت اہم کام ہے اور عمل ہے اور اسوہ اور سیرت ہے اگر انسان کو بلند ہونا ہے۔ یعنی زیادہ تر ہماری توجہ اس طرف رہتی ہے کہ ہم دین کو واجبات کی حد تک رکھتے ہیں یا کچھ مستحبات کو یا نوافل کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن رات کی بیداری کا جتنا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث معصوم میں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود معصومین علیہ السلام کی سیرت میں، یعنی کوئی ایک معصوم بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں، آئمہ میں سے ہوں یا اولیاء خدا میں سے ہوں، جو شب بیداری کی سنت سے دور ہو، یعنی جو اپنی زندگی میں ایک مسلسل اپنی رات کا ایک بڑا حصہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور خدا سے راز و نیاز کرنے اور مناجات کرنے تنہائی میں اس سے غافل رہا ہو۔ رات اور رات کی بیداری اور رات کی عبادت کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رات انسان کو دنیا کی مشغولیات اور ایکٹیویٹیز سے کٹ آف کر کے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے، کیونکہ دن میں بہت ہی مضبوط ایمان والے افراد ہی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو دن کے اندر اپنی جاب ہے یا بزنس ہے یا کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز میں مشغول رہتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے اوپر فوکس رکھیں۔ یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، یعنی کہ جن کے نفوس حقیقتاً پاکیزہ ہو چکے ہیں اور جن کے نفوس میں دنیا کے اثرات تقریباً ختم ہو چکے ہیں، جن کے لیے آئے نور کے بعد والی جو آیتیں سورہ نور میں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ افراد کے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا کے مقابلے میں اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی، اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پاتی، یہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے، پریکٹیکلی امپاسبل ہے۔ تو ہمیں جس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے، جس اپرچونیٹی کا میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا چاہیے، وہ رات کے اوقات ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ 100-200 سال سے، خاص طور سے کہ جب سے نائٹ لائف دنیا بھر میں کافی کامن ہو گئی ہے، تو یہ رات کی جو فضیلت اور اویلیبلٹی تھی پہلے، کیونکہ پہلے آپ کے پاس وہ رات کی گہما گہمی اور رنگا رنگی نہیں تھی کہ جو پہلے موجود تھی جو آج موجود ہے، کہ لوگ سر شام اندھیرا ہوتے ہی اپنا کھانا وغیرہ کھا پی کر اور سو جایا کرتے تھے، تو مغرب سے لے کر فجر تک کا وقت کافی تنہائی کا ملتا تھا، اور اس تنہائی میں جو بھی متوجہ افراد ہوتے تھے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس وقت کو خدا سے راز و نیاز اور مناجات کرنے میں، عبادت میں، اپنے نفس کے جائزہ لینے میں، اپنی خرابیوں میں، جو ہم نے شروع میں آپ سے بات کی تھی، محاسبہ، مراقبہ، ان تمام امور کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دے لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کی زندگی میں رات کے اوقات میں سے خدا کے لیے کچھ نکالنا بھی اب ایک اچھا بڑا جہاد بن چکا ہے، کیونکہ ہماری راتیں بھی اب دن کی مانند ہو گئی ہیں، اور اس کو بھی ہم وہی جیسے ہم دن میں مصروف و مشغول ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اسی طریقے سے ہماری راتیں بھی ہمیں دنیا میں پھنسا کے رکھتی ہیں۔ تو اس بات کا، یعنی جو بھی مومن ہے اس کو ابھی انشاءاللہ ہم آگے ایک آیت قرآنی بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری احادیث ہیں بیان کی گئی اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں حدیث نمبر 12 میں، کہ کس قدر فضیلت ہے رات کی تنہائی میں تمام تعلقات کو منقطع کر کے، کٹ آف کر کے، اپنے دل کو تمام انرجی کے ساتھ فوکس کرنا خدا کی بارگاہ، یہ چیز خدا کو بے انتہا محبوب ہے اور خدا کی بارگاہ میں اس کی بہت زیادہ قدر ہے۔ اور یہ وہ معاملہ ہے کہ یعنی پھر جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو بلند ہونا ہے، صرف ایک نارمل اسٹیج پہ نہیں رہنا، ایک ایوریج مومن کی حالت پہ نہیں رہنا، اگر اس کو بلند ہونا ہے تو اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شبیداری اور خدا سے تنہائی میں راز و نیاز اور مناجات کے بغیر اس مقام اور اس مرتبے کو حاصل کر سکے۔ میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں جو آغا نے بیان فرمائی ہے، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے ہیں مت تخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر خدا، نبی العظم، ان کو خلیل نہیں بنایا مگر یہ کہ الا لاطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام، مگر دو صفات کی وجہ سے۔ ایک صفت کیا تھی کہ وہ لوگوں کو اور خاص طور سے جو غربا اور مساکین تھے ان کو کھانا کھلانے میں اور ان کو طعام اطعام کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت آگے آگے اور پیش پیش تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ رہتے تھے وہاں کسی صحرا میں، زیادہ تر زندگی آپ نے گزاری، اور وہاں آپ اپنے گھر سے نکل کر ہر دن ظہر سے پہلے اس راہ پر بیٹھ جاتے تھے جہاں سے قافلے گزرتے تھے، اور کسی نہ کسی کو وہاں مسافر کو لے کر اپنے ساتھ آتے تھے اور اس کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اتنا زیادہ آپ کی یہ سنت تھی کہ لوگوں کے سامنے دسترخوان بچھانا اور ان کو کھانا کھلانا۔ اور دوسری کیا فضیلت ہے کہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، جب کہ لوگ سو رہے ہوں، کیونکہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس تنہائی کے موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتی ہے، بلکہ وہ اسے اپنے آرام، اور بلکہ آرام کیا کہا جائے، غفلت، غفلت کی نیند میں رات کے اوقات کو بسر کر دیتے ہیں۔ یہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر نماز شب کی فضیلت کے لیے خالی یہی ایک حدیث ہوتی جو ابھی ہم نے پڑھی تو اس کی اہمیت کافی تھی۔ کیوں؟ اس میں بہت خاص بات کیا ہے کہ صلاۃ اللیل کو کنیکٹ کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے حضرت ابراہیم کے خلیل منتخب کیے جانے سے۔ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ خلیل کا لفظی معنی، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں، حبیب اللہ، خلیل اللہ، تو ان سب کا ترجمہ ہم کہہ دیتے ہیں دوست، اللہ کا دوست. حالانکہ اللہ کا دوست تو شاید کوئی بھی نہیں ہوتا، جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے نبی ہوں یا امام ہوں یا ولی ہوں، سب کے سب کون ہیں؟ خدا کے بندے ہیں اولاً، اور اپنے بندوں میں سے خدا جن کو چاہتا ہے اپنی قربت کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور جس حد تک اس کی مرضی اور مشیت ہوتی ہے اس درجے کی قربت عنایت فرماتا ہے. تو ایک مقام قربت ہے خلت، خلیل ہونا خدا کا، اور خلیل ہونا وہ مقام قربت ہے کہ جہاں خدا اس بندے کو اپنے اسرار یعنی سیکرٹس اور رازوں کو تعلیم کرتا ہے، یا اپنے اسرار اس بندے کے لیے آشکار کرتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا دوست، کہ جس سے، یہ میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ ایک ایسا دوست جس کو آپ رازدار بنانے میں جھجک محسوس نہیں کرتے، وہ خلیل ہے، وہ خلیل. تو یہ مقام خلت ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے خدا کا رازدار ہونا، کہ خدا کسی بندے کو اس حد تک اپنے سے نزدیک کر لے کہ اس سے اپنے رازوں کو شیئر کرے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے رات کی تنہائی میں خدا کے لیے قیام کرنا، نماز کے لیے اور مناجات کے لیے. تو اس بنا پہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور حدیث نہ ہو تو یہی حدیث کافی ہے، لیکن یہ حدیث کی اہمیت اس کو ہی سمجھ میں آئے گی. اب یہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے اہل ہیں، جو اس مقام کے اہل ہیں، جو اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، مجھ جیسے نااہلوں کے لیے نہیں. ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ خلت کون سی خلت ہے، یہ مقام خلت جو ہے خلیل اللہ ہونا، یہ کون سا مقام. اور خدا اگر کسی بندے کو اس درجے پر اپنا قرب عطا کر دے تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ عقل انسانی اس کے تصور سے عاجز ہے. اور اگر ہم خالی ایک جملہ ہی یہاں پہ سمجھ لیں کہ اگر خلیل خدا کو تمام بہشت، یعنی جتنے بھی درجات بہشت ہیں، جتنے بھی جنت کے جو مراتب و درجات ہیں، اگر سب کے سب ان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں تو وہ اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. کیونکہ اگر تمہارا کوئی عزیز محبوب اگر تمہیں اپنی قربت عطا کر دے تو اس کے ناز اور اس کے انداز سے نظر ہٹا کر تم کس چیز کو نعمت تصور کرو گے؟ کس چیز کی طرف دیکھو گے؟ کون سی چیز تمہیں اچھی لگے گی؟ اگر محبوب کا جمال جمیل تمہاری نظروں کے سامنے ہو تو اس سے نظر ہٹا کر کون سی جنت تمہاری نظروں میں جچے گی؟ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کا ہم جیسے لوگوں کو، کہ جو حقیقتاً اپنے دل کی گہرائیوں سے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے عاشق ہیں، ہمارے لیے اس کی معنویت اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. اور اسی بنا پر جو ہیں ہم، یعنی کہ جیسے ہمارے بعض بزرگ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں، یعنی بہت سارے مومنین اور مسلمین کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر نماز فجر نہیں پڑھیں گے تو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ نماز فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں، لیکن جتنی فضیلتیں نماز شب کے لیے ہیں وہ ان کو آمادہ نہیں کر پاتی کہ وہ اپنی رات کی نیند کو خراب کر کے نماز شب کے لیے بیدار ہوں، اگرچہ کہ نماز شب کا جو صلہ ہے وہ محبت خدا ہے، وہ خدا کا قرب ہے، وہ خدا کے قرب کی لذت ہے. لیکن در حقیقت ہماری نظروں میں اس کی قیمت نہیں ہے، ہماری نظروں میں فقط اس جنت کی قیمت ہے کہ جو ہماری دنیا کی نعمتوں اور لذت کی ایکسٹینشن ہے، ہم در حقیقت اس جنت کو ورتھ اور ویلیو دیتے ہیں. لیکن جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو، اس سے محبت خدا نصیب ہوگی، خدا کا قرب ملے گا، تو اس کی ہمارے پاس کوئی خاص ورتھ نہیں ہے. اور ان چیزوں کو ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً یقیناً، لیکن پریکٹیکلی اس کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. ایک آیت بیان فرماتے ہیں، اور یہ آیت بھی ایک روایت کے ذیل میں ہے کہ جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بندہ جو کچھ بھی عمل حسنہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے، اور اس کا ثواب اور اجر قرآن میں موجود ہے، ہر نیک عمل کا اجر اور ثواب قرآن میں موجود ہے، الا صلاۃ اللیل. اس سے آپ اندازہ کریں چھٹے امام کی اس جملے سے کہ انسان کے ہر نیک عمل کی کا جزا اور اجر کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، مگر ان لوگوں کا کہ جو رات کو اپنے پہلوؤں کو اپنے خوابگاہوں سے، بستروں سے الگ رکھتے ہیں، ان کے ثواب کو خدا نے اسپیسیفکلی بیان نہیں کیا ہے. بلکہ ایک عجیب جملہ کہا ہے یہاں پر، ایک عجیب جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ سجدہ کی آیت ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے، اپنی خوابگاہوں میں جدا رکھتے ہیں، اور اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی طمع کے ساتھ کہ خدا کی بارگاہ میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی لالچ ہے، اور جو اپنی کوتاہی ہے خدا کی بارگاہ میں اس کی بنا پر. اب یہ جو اولیاء خدا ہیں یہ جہنم کے خوف سے نہیں ہوتے ہیں، ان کا خوف جہنم کا خوف نہیں ہے، ان کا خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ محبوب کی نظر عنایت ہم سے نہ مڑ جائے. جو محبوب ہے وہ ہمیں اب کہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرنے سے نہ انکار کر دے، اپنے دروازے سے نہ ہٹا دے، یہ ان کا اصل خوف ہے. تو اس خوف اور لالچ میں، طمع میں اپنے رب کو پکارتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اور کوئی نفس، کوئی ایسا نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے، کیا مخفی ہے. یعنی خدا نے اس انسان کے لیے اس کا اجر اور اس کا ثواب بیان نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے جنت ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے جنت کے باغات ہیں، فلاں نعمتیں فلاں نعمتیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے کیا بات کہی گئی کہ کوئی نفس اس بات کا علم نہیں رکھتا، وہ نفس جو اس معیار پر کہ ہم نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا ہے. تو اب خداوند عالم نے جس چیز آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، جس کو ذخیرہ مخفی طور پر کر کے رکھا، جس پر کوئی شخص مطلع نہیں ہے، اگر وہ نعمت نہریں ہوتی، محلات ہوتے، باغات ہوتے، بہشت کے ہیرے جواہرات ہوتے، تو خدا ان کو بھی بیان کر دیتا اور ملائکہ بھی اس پر مطلع ہو جاتے، اس کی انفارمیشن ان کے پاس بھی چلی جاتی. لیکن وہ کیا چیز ہے، وہ کیا نعمت ہے جو خدا سے راز و نیاز کرنے والوں کے لیے مہیا کی گئی ہے؟ کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں. لیکن افسوس، ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے اور نہ ہم اہل یقین ہیں کہ اس آیت کے اندر بیان کیے ہوئے انعام کی عظمت بھی ہمیں رات کو ہماری خوابگاہوں سے بلند نہیں کر پاتی، کہ جس نعمت کو خدا نے اس قدر باعظمت طریقے سے بیان کیا، اس نعمت کے کا ذکر بھی ہمیں ہماری نیند سے نہیں اٹھا پاتا۔ اگر شب بیداری انسان کو حقیقت اور سر نماز سے آگاہ کر دے اور انسان حق کے ذکر و فکر سے مانوس ہو جائے تو کیا ہوگا کہ یہ راتوں کی نمازیں انسان کے لیے وہ براق بن جائیں گی جس پر سوار ہو کر انسان اپنی معراج کو پا لے گا۔ اور جو رسول خدا نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، تو صلاۃ کی اور نماز کی جو اصل اس کا حسن ہے اور خوشبو ہے وہ صلاۃ لیل ہے۔ کیونکہ صلاۃ لیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ رات کے وقت انسان کی توجہ، جیسے ایک جملہ اور بھی عرفا بیان کرتے ہیں کہ رات کے اوقات وہ ہوتے ہیں کہ جب ہر شخص اپنے محبوب کی طرف پلٹتا ہے، اور رات کی عبادت، مخلصانہ عبادت، اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ انسان کا حقیقی محبوب کون ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ پانچ وقت کی نمازیں، فرائض کی ادائیگی، یہ بہت سارے لوگ جہنم سے بچنے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے رات کے، اپنی تنہائی کے، اپنے ظاہراً آرام کے اوقات میں سے کٹ آف کر کے اور خدا کو اپنی محبت کا مرکز بناتے ہوئے اس سے راز و نیاز اور مناجات کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل حقیقتاً ہے کہاں، انسان کا محبوب حقیقتاً کون ہے، انسان کو کا پیارا کون ہے، انسان کے لیے جو اس کے دل کا ولا، اس کا والہانہ پن کس طرف ہے، یہ وہ چیز بتاتی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں میں بھی رسول خدا کو براہ راست حکم ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ وہ مقام جو مقام محمود کہلاتا ہے، کہ جس سے بڑھ کر کوئی مقام بہشت میں، آخرت میں قابل تصور نہیں ہوگا، کہ اس سے بافضیلت بھی کوئی مقام پاسبل ہو سکتا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی آپ دیکھیے گا سورہ بنی اسرائیل کی آیت بٹوین 80 اینڈ 90، کہ نافلہ شب کی بات ہے اور قرآن فجر کی بات ہے۔ نافلہ شب، نافلہ تہجد اور فجر کا قرآن، یعنی فجر کی نماز اور قرآن سے تعلق، یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں کہ جو انسان کو، یعنی کہ رسول خدا کے لیے بیان ہوا کہ یہ تمہیں، تمہارا رب ان کی برکت سے مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ تو یہ اگر انسان کسی بھی خدا کی بارگاہ میں مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور خدا کی نظر میں باعزت بننا چاہتا ہے، تو یہ قطعاً اگنوریبل نہیں ہے، یعنی شب بیداری اور رات کی مناجات کو اگنور کر کے کسی بھی مقام و منزلت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اچھا، جو اوریجنلی ہم حدیث ڈسکس کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے یہ ڈیٹیل میں زیادہ تفصیلی اس وجہ سے ہو گئی، اس کا ذکر اور اس کی تشریح، کہ اس میں تین چیزوں کو امام علی علیہ السلام نے ملا دیا ہے ایک جملے، اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر تفصیل طلب، یعنی تفکر کے حوالے سے بہت سارے پہلو لائق ذکر تھے جن میں سے کچھ کو ہم نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے شب بیداری ایک کمپلیٹ موضوع ہے، آپ علماء کے حوالے سے دیکھیں گے کہ انہوں نے اس پر، نماز شب پر، پوری پوری کتابیں لکھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا موضوع آتا ہے، واتق اللہ ربک، کہ اللہ کا تقوی، تقوی خود ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اور میں کچھ اشارے آپ کی خدمت میں کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پر آپ نے بہت کچھ سنا بھی ہوگا، لیکن کچھ ایسی باتیں کہ جو کافی امپورٹنٹ ہیں تقوی کے حوالے سے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں، اب یہ پانچویں فصل ہے حدیث نمبر 12 میں، کہ تقویٰ کے اگر لغوی معنی دیکھیں، لٹرل میننگ دیکھیں، تو وہ ورڈ وقایہ سے نکلا ہوا ہے یا کنیکٹڈ ہے. اور تقویٰ اور وقایہ کے معنی ہے حفاظت کرنا، یعنی حفاظت اور نگہداری. ٹھیک ہے، ایک حفاظت اور نگہداری کا مطلب یہ ہے کہ بی واچ فل. اس کو اگر آپ دیکھیں کہ حفاظت یعنی بی واچ فل، کہ آپ کو جب اس بات کا مکمل احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، جو آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہیں، تو آپ ہمیشہ آن گارڈ ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ واچ فل ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے. اور اس کے بارے میں یعنی اولڈ عربک کے جہاں سے یہ ورڈ نکلا تھا، اس کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس لفظ کی، وجہ تسمیہ کیا ہے اس کی، کہ عرب کے صحراؤں میں زیادہ تر لوگ جو بادیا نشین تھے، بدو تھے، وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، چپلیں بھی نہیں ہوتی تھیں، جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، اور صحرا میں مٹی کے اندر مٹی کی رنگت کے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے تھے، کہ جب وہ اس میں سے گزرتے تھے ننگے پیر تو وہ کانٹے ان کے پیروں میں چپ جاتے تھے، تو انہیں مسلسل واچ فل رہنا پڑتا تھا، مسلسل متوجہ رہنا پڑتا تھا. اور وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے اتقی، یعنی بچ کے چلنا، بچ کے چلنا، ایسا نہ ہو کہ دیکھو تمہارے پیروں میں کانٹے گھس جائیں. تو یہی ورڈ اسلام نے بھی یوز کیا، اس ورڈ کا استعمال آیا، قرآن نے یوز کیا، زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعمال ہوا. اور اس کے جو میننگ زیادہ تر آئے وہ کیا ہیں، حفاظت اور نگہداری، یعنی کہ بی واچ فل، بی آن گارڈ. لیکن کس چیز کے بارے میں واچ فل، کس چیز کے بارے میں متوجہ رہنا، تو وہ کیا ہے، خدا کے اوامر و نواہی کی مخالفت سے اپنے نفس کو بچانا اور رضا الہی کی پیروی کرنا، یعنی اس بات سے مسلسل واچ فل رہنا کہ میں، مجھ سے کوئی حرام یا مکروہ عمل سرزد نہ ہو جائے. یہ بالکل ایک عام اور بیسک ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ایک اور بات بھی ہے کہ تقویٰ فقط حرام سے بچنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ حرام تو کافی آگے کی سٹیج ہے. اصل میں جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر ڈاؤٹ فل، مشتبہ چیز سے بچاتا ہے. مومن یعنی مثال کے طور پر کیا مطلب ہے کہ مومن یہ کام نہیں کرتا کہ جا کے کسی شراب خانے میں بیٹھ جائے اور اس کے بعد یہ کہے کہ دیکھیں میں نے پی نہیں، میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، یہ کام نہیں ہے. بلکہ مومن کا کام یہ ہے کہ اس رستے سے ہی نہ گزرے کہ جہاں پر اس قسم کی ساری چیزیں موجود ہوں، کہ میری نظر بھی اس طرف نہ پڑے، کہ جیسے روایتوں اور حدیثوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ اس دسترخوان پر بھی نہ بیٹھو کہ جہاں پر شراب موجود ہو یا کوئی حرام چیز موجود ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ اصل بات جو اپنے آپ کو، یعنی متقی انسان حقیقتاً وہ نہیں ہے جو محرمات سے بچا رہا ہے، کیونکہ متقی کو یہ اس بات کی سمجھ اور معرفت ہوتی ہے کہ جو انسان بھی شبہات میں یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں کے قریب چلا جاتا ہے تو وہ اس کے حرام میں مبتلا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اصل تقویٰ کیا ہے کہ اپنے کو مکروہ سے بھی بچاؤ، اپنے کو شبہ والی چیزوں سے بھی بچاؤ. ٹھیک، اچھا پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو تقویٰ ہے، اگرچہ کہ تقویٰ کے بھی اپنے مراتب اور درجات ہیں، ٹھیک ہے، اور تقویٰ کا جو ایک ہائر لیول، یعنی کہ جس چیز کو میں تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ تقویٰ انسان کی ایک صفت ہے نہ کہ اعمال ہے. کہ ظاہراً ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا دکھ رہی ہوتی ہے کہ حرام سے بچنا یا دور رہنا ایک عمل ہے اور اس عمل کا نام تقوی ہے. نہیں, کیونکہ جب دیکھیں قرآن کریم بار بار متقین کی بات کر رہے ہیں, انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقین سے. تو متقی کا ورڈ خود بتا رہا ہے کہ تقوی ایک صفت ہے, اور متقی وہ انسان ہے کہ جس میں صفت تقوی پائی جاتی ہے. تو صفت تقوی کیا ہوتی ہے؟ یعنی تقوی کا مظاہرہ تو یہ ہو گیا کہ انسان حرام سے بچے, شبہات سے بچے, مکروہات سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے. صفت تقوی کیا ہے؟ تو صفت تقوی کے سمجھنے کے لیے جو ایک بہت آسان سی ایگزامپل ہے, اور وہ ہے کہ روزے کی جو آیتیں ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ اے ایمان والو تم پر روزے واجب کیے گئے, لکھ دیے گئے, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں؟ روزے کا واحد مقصد قرآن کریم کی آیتوں میں ہے, لعلکم تتقون. ان روزوں کو واجب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو امید ہے, لعلہ یعنی امیدوار ہے خدا, کہ تم متقی ہو جاؤ گے, تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے. اب روزوں سے تقویٰ کا کیا تعلق ہے؟ اس بات کو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ روزوں کی جو واحد بینیفٹ قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے, آؤٹ کم, نیٹ آؤٹ کم جو ہے روزے کی, وہ تقویٰ ہے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ تھوڑا سا غور کریں کہ روزے کی جو ایک حالت ہوتی ہے اس میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو دیگر عبادتوں میں نہیں پائی جاتی, اور وہ یہ ہے کہ روزے کو روزے دار کسی بھی وقت اگر چاہے تو باطل کر سکتا ہے. کیونکہ روزے میں حرام سے بچنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا حکم. روزے میں یہ بھی ایک بہت خاص بات ہے کہ روزہ یعنی کہ جس کے اندر یہ ہمارے پاس امبیڈڈ میسج ہے کہ روزہ یعنی کہ حلال چیزوں سے, ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ خالی خدا نے حرام سے بچنے کو ریکمینڈ کیا ہے یا حرام سے بچنے کا حکم دیا. نہیں, آپ روزے پہ غور کریں, روزے میں کون سا حرام ہے جس سے آپ بچ رہے ہوتے ہیں؟ سب حلال سے آپ دور ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہم کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ حلال بھی ایک حد میں استعمال کرنا ہے. اور اس بارے میں کئی جملے ہیں, جیسے امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جو حلال غذا سے اپنے پیٹ کو بھر لے, حلال غذا سے پیٹ بھر لے, پر کر لے, سٹفٹ کر لے اپنے شکم کو, اس کے دماغ تفکر کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. ابھی ہم نے تفکر کی فضیلت پڑھی نا, کتنی فضیلت ہے. یہ تفکر کرنے کی صلاحیت گم ہو جاتی ہے. کیسے؟ اگر انسان حلال غذا سے, حرام کی بات ہی نہیں ہو رہی, حلال سے اپنے پیٹ کو بھرتا رہے مسلسل, اسی کھانے پینے کی فکر میں لگا رہے, لذتوں کی فکر میں لگا رہے. تو بہرحال روزے کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ روزے دار کسی بھی وقت روزے کو باطل کر سکتا ہے. کسی بھی جائے, کونے میں جائے, اندر کمرے میں جائے, پانی کا گھونٹ پی لے, شدید گرمی ہے, بہت پیاس لگ رہی ہے, پی لے, کون دیکھنے والا. لیکن روزے میں جو اصل چیز, جو ایک عجیب نعمت, میں اسے نعمت ہی کہوں گا, کہ جو ہر روزے دار کو خدا کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے, کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا. گرمی کو برداشت کرتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں, آہ واویلا تک شروع ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کام نہیں کرتے افطار سے پہلے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ ایک یقین دل کے اندر موجود ہوتا ہے, یا خدا کی طرف سے حالت روزے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تم تنہائی میں بھی ہو لیکن خدا کی نظروں کے سامنے ہو, تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا سے پوشیدہ اور اوجھل اور ہڈن نہیں ہو. یہی تقویٰ کی جسٹ اور نچوڑ ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ میں جہاں بھی ہوں, جس حالت میں بھی ہوں, خدا کی نظروں کے سامنے اور خدا کی نگاہوں سے کہیں بھی اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہوں. یہی تقویٰ کا اصل معنی ہے. تو اسی بنا پر کہ یہ صفت بن جائے اگر ہمارے اندر کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں, ہر پہلو میں, ہر موڑ پر, ہر جہت میں اپنے آپ کو کہاں دیکھیں, خدا کی نظروں کے سامنے دیکھیں. تو اب آپ بتائیں کہ کہیں ہمیں کسی مشتبہ چیز میں جانے کی ہمت پڑے گی, جس طریقے سے کہ ہم روزے کی حالت میں چھپ کر پانی نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے یا کوئی اور کام نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے اگر یہ والی صفت جو صفت تقویٰ ہے ہمارے اندر اسٹرانگ ہو جائے گی تو انسان حرام تو بہت دور کی بات ہے, مکروہ اور مشتبہ چیزوں کے بھی قریب نہیں جائے گا. تو اس بات کو اتق اللہ ربک, کہ اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جو تمہارا رب ہے, کہ اس کے بغیر, جیسے یہاں بھی فرماتے ہیں کہ یہ تقویٰ اگرچہ کہ بیس ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر انسان اس بنیادی تقویٰ کے لیول پر آ جائے, خاص طور سے کہ اس میں ایک یہ صفت پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں اور پھر حرام سے بچنے لگے تو اس کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں اپنے کمال تک پہنچ گیا, ایسا نہیں ہے. لیکن اس صفت کو حاصل کیے بغیر کسی کمال تک پہنچنا بھی ممکن نہیں, یعنی یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ فنڈامنٹل ہے, یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر ایک مومن کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کی ترقی کی. میں آخر میں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا, جو بیان ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے, میں اس کو تھوڑا سا سپلیمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کچھ آیتوں سے. اور جیسا میں نے کہا کہ تقویٰ کا موضوع بذات خود بہت تفصیل طلب ہے, اگر میں اس کو ڈسکس کرنے لگوں تو مجھے کم از کم پھر دو نشستیں اور چاہیے ہوں گی, جو میں ابھی نہیں چاہ رہا. اور اس حوالے سے اچھی بات یہی ہوگی کہ اگر آپ لوگ کچھ سوالات کر کے پوچھ لیں تو وہ بہت مناسب رہے گا, کیونکہ اس ٹاپک پر آپ لوگ سنتے بھی کافی رہے ہیں نا, بہت سارے یعنی ذاکرین واعظین اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور کتاب بھی آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن جو اصل بات تھی, جو کی پوائنٹ تھا, وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ تقویٰ کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے. اور تقویٰ کو اس بات میں ذہن میں رکھیے گا کہ تقویٰ کسی عمل کا نام نہیں ہے, بلکہ تقویٰ کے نتیجے میں انسان حرام اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کا عمل انجام دیتا ہے. یہ متقی کی صفت کا نتیجہ ہے. میں سورہ طلاق میں تین جگہوں پر, تین مقامات پر تقویٰ کے اسپیسیفک بینیفٹس خدا نے بیان کیے ہیں. اور یہ جو بھی بینیفٹ ہیں, یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس دنیا میں حاصل کرنے کے لیے. ابھی ہم نے جو نماز شب کے حوالے سے بات کی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, یہ وہاں کا بینیفٹ ہے کہ یہ وہ چیز جس کی کسی کو خبر نہیں ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے وہ ملے گی, یہ ادھر کی بات ہے. لیکن تقویٰ کے حوالے سے سورہ طلاق میں تین فوائد بیان کیے ہیں, اور وہ تین فوائد وہ ہیں کہ جو ہم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں اس دنیا میں. پہلا فائدہ کیا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے, جو اللہ کا متقی ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے, خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ خود کو حاضر پاتا ہے. اگر یہ صفت پیدا ہو جائے تقوی الہی کی تو اس کو دو چیزیں نصیب ہوتی ہیں, یجعل لہ مخرجا, خدا اس کی زندگی کو پھنسنے نہیں دیتا کبھی, خدا اس کی اگر اس کی لائف کسی ٹائٹ کارنر میں پھنس جاتی ہے, خدا اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. یجعل لہ مخرجا, خدا اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اسے اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ آیت ان دا بگیننگ, پہلے دو تین آیت تقویٰ کے حوالے سے. اور سورہ طلاق کی ابھی تفسیر میں نہیں بیان کر رہا، لیکن یہ بہت عجیب صورتوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، تو ایک فائدہ تقویٰ کا یہ ہوا. دوسرا، آیت نمبر 4 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے خدا اس کے امور میں آسانی پیدا کرتا ہے. امور میں مطلب چاہے وہ امور دنیا ہو یا آخرت ہو، لیکن یہ فائدہ بھی یہی حاصل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ وہ سارے فائدے ہیں جو اس زندگی میں مل رہے ہیں ہمیں، کہ خدا نکلنے کا راستہ بناتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس راہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. آیت نمبر 4 میں کچھ جملوں کے بعد بیان ہوتا ہے کہ خدا اس کے امر میں اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، آیت نمبر 5. اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس بندے سے اس کی برائیوں کو چھپا دیتا ہے. اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے، یہی حقیقی جنت ہے، کہ جب خدا کسی بندے سے اس کی برائیاں ختم کر دے، تو پھر برائیاں ختم ہو گئیں تو انشاءاللہ جہنم بھی ختم ہو گئی. کہ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی برائیوں کو اس سے چھپا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے. ویعظم لہ اجرا، اور اس کے اجر کو عظمت عطا کر دیتا ہے. اس کے اجر کو آرڈینری نہیں رہنے دیتا، معمولی نہیں رہنے دیتا، عظیم بنا دیتا ہے. تو یہ تین جملے جو سورہ طلاق، اور سورہ طلاق کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے، نمبر 65 سورتوں میں اس کا نمبر ہے. تو ملاحظہ کریں، اور قرآن کریم میں بہت بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر تقویٰ کے فوائد بیان کیے گئے، تقویٰ کے نتائج بیان کیے گئے، متقین کو حاصل ہونے والی کرامتیں اور فضیلتوں کا بیان موجود ہے. تو ان سب کی طرف بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں تقویٰ کے حوالے سے، اس کی امپورٹنس کے لحاظ سے. جو چہل حدیث میں امام خمینی نے بیان کیا ہے اس کو بھی پڑھ لیں، اور ان جو میں نے قرآن کی آیتوں کے آپ کو حوالے دیے ہیں، اور جو تقویٰ کی بیسک اور فنڈامنٹل ڈیفینیشن بیان کی ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیں، تو انشاءاللہ کافی ایک جامع بیان آپ کے سامنے آ جائے گا تقویٰ کی تعریف کے حوالے سے. تو میرا بیان اس حد تک پہنچ کے ختم ہوا. اگر آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جی جی فرمائیے. جو صاحب بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد بات کریں.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جزاک اللہ، بہت بہترین آپ نے تشریف فرمائی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقویٰ اور ورا میں کیا فرق ہے؟ اور جو آپ نے مثال دی، یعنی جو تقویٰ ایک صفت کا نام ہے، کوالٹی کا نام ہے، اس میں آپ نے کہا جیسے اگر ہم روایت موجود ہے کہ اگر کہیں پہ شراب ہو تو حتیٰ کہ ہم وہاں پہ دسترخوان پہ بھی منع فرمایا ہے تاکہ مورد تہمت قرار نہ پائے انسان. تو جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ویسے حلال کی آپشنس کم ہوتی ہیں، لیکن اگر پورا میل حلال وہاں پہ سرو ہوتا ہو اور اگر کسی کارنر میں انہوں نے شراب وغیرہ رکھی ہو، تو اس بارے میں یعنی کہ کیا ہے کہ ایک سیپریٹ کارنر ہو اور وہاں پہ ہم جا کے اگر کھائیں، تو اس بارے میں ہماری شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اس کے بارے میں اگر
ایک منٹ ایک ایک کر کے پوچھ لیں تھوڑا سا، میں بھول ہی نہ جاؤں اتنے سارے سوالات.
جی جی،
پہلا یہ کہ یہی وہ فرق ہے تقویٰ اور ورع میں جو میں نے بیان کیا، کہ حرام سے بچنے کو ورع کہتے ہیں، اور اس صفت کا پیدا ہو جانا کہ میں ہمیشہ اور ہر لحظہ اور ہر لمحے خدا کی بارگاہ میں ہوں، اسے تقویٰ کہتے ہیں. تو جس کو ہم عام طور سے تقویٰ سمجھتے ہیں نا، وہ ورع ہے، یعنی پرہیز.
اس کا درجہ زیادہ بلند ہے، یعنی تقویٰ
یہ ڈپینڈ کرتا
زیادہ.
ہے کیونکہ تقویٰ کا جو اسکوپ ہے وہ بہت وائڈ ہے،
صحیح.
کہ ایک انسان خدا سے کتنا اپنے کو خدا کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے اس کے درجات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اور قرآن
صحیح.
کریم میں اسی چیز کو بیان بھی کیا گیا ہے، جیسے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جی
ٹھیک ہے نا، سورہ حجرات کی آیت ہے. تو
جی
اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس آیت سے ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تقویٰ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ان اکرمکم، بے شک تم میں سے زیادہ باکرامت وہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ صاحب تقویٰ. تو اس کا مطلب ہے تقویٰ کی لمٹ نہیں ہے.
بالکل.
سورہ تغابن کے اینڈ میں ہے فتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی الہی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو تقوی کا اسکوپ بہت وائڈ ہے، بہت
صحیح.
ایک چیز تو تقوی، اور تقوی کے مراحل بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں لفظ تقوی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. جی، دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ جیسے ویسٹرن کنٹریز میں، میں یہ بار بار بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بہرحال کسی ایسے معاشرے میں رہنا جہاں پر اسلامی اقدار نہ پائی جاتی ہوں انسان کے لیے ہمیشہ خطرے کا باعث ہے. اور اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ آپ اگر کسی زہریلی فضا میں، جس فضا میں آپ سانس لیں وہ فضا زہریلی ہو، تو آپ جتنے بھی صحت مند ہوں یا گھر میں حفظان صحت کے اصولوں کا جتنا بھی خیال رکھتے ہوں، آپ بیمار پڑیں گے. یا دوسری مثال میں نے یہ دی تھی کہ آپ بازار سے خرید کے جتنے بھی پاک و پاکیزہ کھانے پینے کے مٹیریل لائیں، لیکن اگر اس کو پکایا جانے والا ظرف اور برتن ناپاک ہو تو پکنے والی غذا ان دا اینڈ ناپاک ہی ہوگی.
جی
تو یہ تمام کی تمام مصیبتیں ویسٹرن کنٹریز، یعنی ویسٹرن کنٹریز کا تو خیر کوئی بات نہیں ہے، یعنی ان معاشروں کی بات ہے کہ جہاں پر باقاعدہ دین دشمنی کو ایک ویلیو کے طور پر اپنایا جاتا ہے اور پریکٹس کیا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں کہ جو حرام ہے. ٹھیک ہے، دین نہ ماننا ایک بات ہے، لیکن اس بات پر اصرار کرنا کہ زندگی میں ان تمام کاموں کو انجام دینا ہے کہ جو حرام، یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو آپ کا سوال ہے کہ جی کونے میں ہے اور یہ ہے، یہ آپ کے معیار تقویٰ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو گنجائش نکل آئے گی، لیکن فقہ دین کی الف بے، ٹھیک ہے، دین کا پرائمری لیول ہے فقہ، فقہی احکامات جو ہیں. دین کی ترقی یافتہ جو معاملات ہیں نا، وہ پھر اخلاق ہے، اس سے ہائر لیول اخلاق اسلام ہے، اور اس سے اوپر جو ہے پھر وہ مطلب عرفان کہہ لیں یا مرحلہ ولایت کہہ لیں یا وہ اس قسم کی چیز ہے. تو اگر آپ کو واقعاً تقرب خدا چاہیے، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر ادھر نہیں جانا ہے.
صحیح
جی، اور تیسری بات کیا تھی؟
تیسری بات میری یہ تھی کہ اگر کوئی کتاب آپ معرفی کرنا چاہیں تقویٰ کے بارے میں، اور اگر زیادہ نفس کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا تھا، تو انگلش، اردو اور فارسی، ان تین لینگویجز میں، تو وہ بھی پلیز بتائیے تاکہ مزید
استفادہ کر سکیں. بہت مل جائیں گی، بہت مل جائیں گی میرے خیال میں.
آپ کی ریکمینڈیشن
دیکھیں، زیادہ تر تو جیسے ہم نے بھی پڑھی ہیں تو وہ شہید مطہری کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، آیت اللہ دستغیب کی کتابوں میں مل جائے گا. شہید مطہری نے تو اس پر باقاعدہ ہے میرے خیال ان کی کتاب.
ٹھیک ہے، صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں.
جی، کوئی اور صاحب؟
جی حیدر بھائی، آپ نے سورہ طلاق کی دوسری تیسری آیت کا تذکرہ کیا، تو اس میں جو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، تو جو وَيَرْزُقْهُ ہے، جو رزق ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے ہمارے دین میں اور قرآن میں؟
رزق کی ظاہر ہے کہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، تو رزق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے لائیولی ہوڈ کا ذریعہ بنے، جو انسان کو انرچ کرے، اسٹرینتھن کرے، ترقی دے، ہر وہ سبب اور وسیلہ انسان کا رزق ہے. اور اگر آپ اس کو یعنی سمرائز کرنا چاہیں تو انسان کے دو بنیادی پہلو ہیں، ایک اس کا بدن ہے، ایک اس کا روحانی پہلو. تو ایک رزق وہ ہے کہ جس کا تعلق بدن سے ہے، اور ایک رزق وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کی روح سے ہے. یعنی آپ اگر دعاؤں میں دیکھیں کہ جس میں شہادت کو رزق کہا گیا ہے، تو شہادت کوئی چیز تو نہیں ہے جسے آپ کھا لیں. محبت اہل بیت کو رزق کہا گیا ہے، تو محبت اہل بیت بھی کوئی کھانے پینے والی چیز کا نام نہیں. تو اگر اہل بیت کی محبت و راہ خدا میں شہادت ہے، قربانی ہے، یہ بہترین رزق ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے دعاؤں میں مانگے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں. اور یہ وہ رزق جو آپ کی روح کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور توانا کرتا ہے اور شادابی عطا کرتا ہے، وہ رزق ڈیفینیٹلی افضل ہے بنسبت اس رزق کے جس سے آپ کو بدن کے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. تو خدا جب بھی بات کرے گا تو وہ کمپلیٹ ہوگی، یعنی یرزق من حیث لا یحتسب، کے دونوں قسم کے رزق، ظاہری بھی، باطنی بھی، معنوی بھی، روحانی بھی. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ کون سا رزق حاصل کرنے کی اس میں کتنی کیپیبلٹی ہے. زبردستی تو نہیں دے گا خدا، جتنی اہلیت ہے اتنا ضرور ملے گا، بلکہ اس سے بڑھ کے ہی ملتا ہے تمام رزق، تمام پہلوؤں کے رزق.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
حضرت بھائی، آپ نے ابھی یہ روزے کا اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر خدا نے حلال چیز کھانے پینے سے روکا ہے، اور اس سے تاکہ ہمیں یاد آئے کہ میں نہیں کھا سکتا اندر کہیں چھپ کے بھی، کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے.
جی.
ایک ایوریج میرے جیسا بندہ ہے، لو اپنی تو خیر بات نہیں، ایوریج سے بھی کم، لیکن نارملی جنرلی دیکھا ہے کہ یا اپنا بچپن بھی یاد کرتے ہیں تو ایسے یاد آتا ہے کہ کبھی اس کے اندر ڈنڈی نہیں ماری کہ جا کے کھا، لیکن ایسے پڑھی ہیں کہ فٹافٹ پڑھ لو، دل نہیں کر رہا، جلدی سے پڑھ لو. اگر اللہ نے اس کے اندر تقویٰ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ چیز اگر اللہ نے کیوں سلیکٹ کی کہ ہم کھانے پینے سے رکیں، اس میں رک بھی جاتے ہیں، وہ نہیں دل کرتا کہ جائیں اور کھائیں، دل بھی نہیں کرتا کہ روزہ اس طرح چھوڑ کے خراب کریں، لیکن اور ساری چیزوں میں خرابیاں نظر آتی ہیں اپنے اندر، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے.
ہاں جی، سوری، بات ہو گئی پوری. آپ
میں یہی کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح دل کو، اس طرح منافقت بھی کبھی کی جاتی ہے، لیکن کھانے پینے میں کیوں نہیں پھر ہم کرتے؟
دیکھیں خدا کا، میں وہی آپ سے میں نے کہا نا کہ یہ خدا کی ایک خصوصی توفیق ہے جو روزے دار کو حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ خصوصی توفیق ہے خدا کی. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ جو زیادہ ٹینجیبل ہے، جو سب لوگ محسوس کر سکتے ہیں، کہ دیکھیں آپ لوگ جب عاشور اور اربعین پہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو مطلب اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے حوالے سے بے مثال مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں نا، ملتے ہیں نا، جو لوگ بھی گئے ہیں یا ٹی وی پر دیکھا ہوگا. لیکن کیا کربلا اور نجف کا عمومی ماحول سارا سال ایسا ہی رہتا ہے؟
نہیں ہوتا
کہ آپ اگر ویسے عمومی طور پہ جائیں تو آپ کو وہی ساری چیزیں، حرکتیں ملیں گی جو نارملی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے، کچھ رستوں کو ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندر ایک کوالٹی پیدا کر لیں. صحیح ہے، یعنی خدا ایک چیز ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے روزے کے اندر، کہ انہیں ایک معمولی انسان جو ہے نا اس کے اندر بھی یہ والی چیز اتنی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں خدا دیکھ رہا ہے، کہ خدا دیکھ رہا ہے نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا، جبکہ ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت حقیقتاً اتنی زیادہ کوئی اسٹرانگلی ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک یہ مدد کی ہے ہماری، ہم کو یہ ایک اسپیشل توفیق دی ہے، تو پھر ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟
لیکن مجھے ابھی بھی یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ آپ اس کو اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیشل توفیق اللہ نے دیا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے بچپن سے کوئی عادت پڑ گئی ہے.
نہیں نہیں نہیں، عادت وعادت کچھ نہیں ہوتی. عادت کہاں سے آئے گی؟
جیسے نماز کی ماں باپ ڈال دیتے ہیں، لیکن جو توجہ ہے وہ آہستہ آہستہ ملتی ہے.
نہیں، اس کا عادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق، اس کا عادت سے کیا تعلق ہے بتائیں؟ ایک انسان شدید گرمی ہے، وہ اندر چھپ کے پانی نہیں پی رہا، اس کا عادت سے کیا تعلق؟
میں عادت لفظ نہیں صحیح استعمال کر رہی، کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے کہ چیز اندر کوئی چیز ڈل جاتی ہے. لیکن
یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. اور اس کی مثال آپ کو تقریباً ہر عبادت میں ملے گی، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے حج میں جا کے جب لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ایک خاص کیفیت ان پر آتی ہے، لیکن حج سے نکلنے کے بعد وہ اس کو مینٹین نہیں کر پاتے. جب زیارتوں پہ جاتے ہیں، میں ایک بات جو میں نے بہت دفعہ اس کو چیک کیا ہے کہ زیارتوں پہ آپ جاتے ہیں، آپ غور کریں، آپ اتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں کہ جو گھر میں پڑھنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حرم میں ایک دن میں 40-40 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حرم میں بہت سارے لوگوں سے میں نے اس بات کو سنا اور نوٹ کیا ہے کہ آپ اگر حرم میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کو قرآن زیادہ بہتر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کبھی بھی پہلے نہیں آتا تھا. تو یہ خالی یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت اور ہر جگہ پر خدا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، خدا ہمارے لیے ایک رستہ بناتا ہے، لیکن ہم اس رستے کو لیتے نہیں ہیں، کنسولیڈیٹ نہیں کرتے، پھر پلٹ کے واپس اپنی اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں.
یعنی
روز
ٹائم ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، لیکن پھر وہ پوری طرح ہم اندر جذب نہیں کر
رہے. یعنی پھر جیسے ہی روزہ ختم ہوا، پھر اسی میں لگ گئے، سب بھول گئے کہ ان 10 چیزوں سے خدا نے کیوں روکا تھا، حلال، ان 10 حلال چیزوں سے کیوں روکا تھا. اس کے بعد جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے، رمضان ہی بھول گئے، تو اس وجہ سے وہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے نا. اگر ہم اس بات کی معرفت رکھیں کہ دیکھیں خدا روزے میں مجھے یہ توفیقات دے رہا ہے جو اسپیشل ہیں، جو پہلے میرے پاس نہیں تھی، مجھے اس کو بچا کے رکھنا ہے، مجھے اس کیفیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، تو آپ دیکھیے گا رفتہ رفتہ وہ چیز آپ کی صفت بن جائے گی. ہر عبادت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو حج کر کے آتے ہیں، ایک ہفتے تک ایسی بہترین باتیں کر رہے ہوں گے، اور اپنے کیفیات اور خانہ کعبہ پر نظر پڑ کے یہ ہوا، اور مسجد نبوی میں یہ ہوا فلاں، اور 1 week اور 2 weeks پھر سب ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ خدا جو رستے ہمارے سامنے کھولتا ہے، ہمیں بعض اوقات عبادتوں کی برکت سے آسانی سے جن چیزوں کو ہمارے لیے میسر کر دیتا ہے، ان کو ہم ہولڈ نہیں کر پاتے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اجتماعی تقوی کے لحاظ سے پوچھنا تھا، سورہ آراف کی 96 آیت غالباً، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا لهم برکات من السماء والارض. تو اس سے اجتماعی تقوی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ کیا میجورٹی آف پیپل تقوی اختیار کر لیں، یا پھر ایز اے کمیونٹی تقوی کو پریکٹس کریں؟ اور وہ یعنی اس کی وضاحت کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے.
دونوں باتیں ہیں، دونوں باتیں ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہی ہے کہ معاشرے میں، یعنی اس کو آپ یوں کہیں کہ معاشرے میں کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو پریویل کرتی ہیں. تو آپ کی سوشل ویلیو کے طور پر ایمان اور تقوی پریویل کرے. یعنی اب ظاہر ہے کہ جتنے لوگ بھی کسی سوسائٹی میں ہیں ان کے انڈیویژول ایمان اور تقوی کا معیار بہت زیادہ ڈفر کر رہا ہوگا, لیکن اوور آل جو ویلیو ہے نا, کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ پھر ایک سنگل آرگینزم بن جاتا ہے, سوسائٹی ایک سنگل اینٹیٹی کے طور پر بیہیو کرتی ہے, تو اس کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں جو ہم سب دیکھ سکتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر کون کون سی ویلیوز پریویل ہو رہی ہیں, اور یعنی تقریباً ہر شخص ہی اس کی پابندی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ولو ان اہل القرآ آمنوا واتقوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بستی میں ایمان اور تقوی موسٹ ویلیویبل یا ڈومیننٹ ویلیو کے طور پر ایگزسٹ کرتے ہوں, پریویل کرتے ہوں, اور یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہوگا کہ جب تک معاشرے کی اندر رہنے والے لوگوں کی ایک معقول تعداد ایمان اور تقوی پہ نہیں ہوگی, اور وہاں کے یعنی لوگوں سے زیادہ جو, جیسے کہ معاشرے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو گروہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ایک علماء ایک عمراء. عمراء کا مطلب جو باثر افراد ہیں میٹیریلی, اور علماء جو اسکالرز اور تھنکرز ہیں جو گائیڈ لائنز دیتے ہیں مختلف حوالوں سے. تو علماء اور عمراء جب تک یہ دو کوالٹیز ڈسپلے نہیں کریں گے تو اس وقت تک کسی بھی سوسائٹی میں ایمان اور تقوی ایک ویلیویبل کیریکٹرسٹک اور ٹریٹ کے طور پر اسٹیبلش نہیں ہوگی. جی
تھینک یو. تو یہ پاسبل ہے وداؤٹ ولایت, یعنی پراپر ریلیجیس لیڈرشپ کے بغیر
آپ اس بات پہ غور کریں کہ جتنے بھی معاشرے انسانی معاشرے جتنے بھی جن میں آپ کو ہائی لیول کی ویلیوز ملتی ہیں یعنی ابو میٹیریلسٹک, تو وہ ہر ایک ریلیجیس ہے. آپ لوگوں کو اندازہ ہے جیسے قدیم یونان یا ایون مصر اور یہ سب جو ہیں, یہ ویسٹرن سوسائٹی یہ کس بنیاد پہ کھڑی ہوئی, اس نے ساری ویلیوز کہاں سے حاصل کی؟ سب ریلیجن سے لی. آج بھی جتنی ویلیوز ہیں یہ سب مذہب سے آئی ہیں, دین سے آئی ہیں, یہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی سے تھوڑی آئی ہیں ویلیوز جن پر یہ فخر کرتے ہیں, سب دین سے آئی ہیں. کیونکہ جب تک توحید نہیں ہے, یعنی خدا نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, کوئی ویلیو آئے گی نہیں کہیں سے. ایک انسان کے سامنے جب تک ایک ہائر میننگ آف لائف نہیں ہوگی, وہ کسی بھی ہائر ویلیو کو ایکسیپٹ کیوں کرے گا اپنی لائف میں؟ وہ تو خالی اپنے حیوانی جذبات کی تسکین کے پیچھے بھاگے گا, اور کیا مقصد ہوگا اس کا؟ جی
تھینک یو.
حیدر بھائی ایک سوال آیا ٹیکسٹ میں کہ جو موت اور
ایک منٹ, یہ کوئی کون ہے؟ عارف حیدر حسنین, ان کا تو نہیں؟ اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پوچھ لیجئے پہلے, پھر میں وہ ٹیکسٹ کے بھی جواب دے دیتا ہوں.
عارف بھائی سوال پوچھیں.
السلام علیکم. السلام, میرا یہ کوشچن ہے آپ سے.
آواز محترم, آپ کی آواز بڑی دور سے آ رہی ہے.
آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ تقوی کے طریقے سے تقوی کے بارے میں. ہمیں یہ پوچھنا تھا جناب کہ اگر ہم اکثر غیر مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں, اصل میں ہم کشمیر گئے اور لکھنؤ کام کر رہے ہیں, تو آپ غیر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں بہت بار, وہ جب پارٹی میں بلاتے ہیں تو بہت ہی مطلب دور رہتے ہیں کہ کھانے کے لیے. اب اگر یہ بھی کہنے میں آیا کہ اگر کوئی آپ کو کوئی نوالا دیجیے.
آواز محترم آپ کی نہیں میں سمجھ پا رہا ہوں, تھوڑا سا آواز بہتر کر لیں گے اپنی؟
ٹھیک ہے, مائک کے قریب آ جائیں تھوڑا.
ٹھیک ہے, اب آ رہے ہیں جناب؟
نہیں آواز تو آ رہی ہے لیکن سمجھ میں الفاظ نہیں آ پا رہے.
بھائی آپ لکھ کے بھیج دیں, نہیں آ رہی
آواز. نہیں آپ کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی محترم.
ایک منٹ میں لکھ کے بھی بھیج دوں گا.
جی صلہ رحمی, سوال صلہ رحمی کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے.
جی
صلہ رحمی تو ایک بالکل الگ چیز ہے صلہ رحمی, اور اگر ویسے آپ دیکھیں تو صلہ رحمی, رحم جو ہے وہ رحم مادر ہے, اور صلہ رحمی یعنی کہ جن لوگوں سے آپ کا ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ نیکی کرنا اور پھر وہاں سے جو چیز آگے جاتی ہے وہ صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب یہ ادھر ادھر نہیں, یعنی اقربا اعزہ رشتہ دار سب سے پہلے بہن بھائی, نہیں نہیں یہ سب نہیں, وہ صلہ رحمی نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو اسلامی اخوت کا ایک رشتہ ہے کہ جب خدا نے کہا کہ تمام مسلمان مومنین آپس میں ایک برادرانہ رشتے میں جڑے ہوئے, تو اس کا لحاظ رکھنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. صلہ رحمی تو وہ چیز ہے ان کے ساتھ نیکی کرنا کہ جو آپ سے سلسلہ رحم سے جڑے ہوئے ہیں. انسان کو ہمیشہ جیسے کہ آئمہ علیہ السلام کی سیرت میں رہا ہے, سورہ یوسف پڑھ لیجئے, سورہ یوسف پڑھ لیجئے کہ جس میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے تو انہیں قتل ہی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اور ان دا اینڈ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. تو انسان جو ہے وہ حتی الامکان اس بات کی ایفرٹ کرے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی کرے, بھلائی کرے. ہاں اگر وہ اپنی بدسلوکی میں حد سے آگے بڑھ جائے تو آپ اس کو کہیں کہ تم پر سلامتی ہو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر وہ بالکل اپنے آپ کو جاہل ثابت کر دے تو آپ کہیں تم پر سلامتی ہو خدا.
جی حیدر بھائی سوال انہوں نے عارف حیدر نے پوچھا ہے, اگر کوئی نان مسلم کھانا دے تو اس انسان کو منع کر سکتے ہیں؟
اب یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ یہ فقہی اس میں چلی جاتی ہیں, اور فقہی مسائل پر ظاہر ہے کہ میں کوئی زیادہ وہ بات نہیں کر رہا ہوتا ہوں. لیکن ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آپ ان تمام چیزوں کو دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ہم جب بات کر رہے ہیں نا تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم فقہی پہلو کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فقہی معاملات اور ہیں, وہ آپ یعنی کہ علماء سے اور ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ان کے ہاتھ کا کھانا ان کے ہاتھ کا کھانا حلال ہے حرام ہے, وہ معاملات اور ہیں. ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں تقوی پر اور یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے, اور تزکیہ نفس جو ہے وہ ایک ہائر لیول اٹین کرنے والی بات ہے. یعنی اب آپ ایک بیسک فنڈامنٹل لیول پر اس مسلمان اور مومن ہیں, اب آپ ترقی یافتہ بننا چاہتے ہیں مومن, اونچے درجے پہ جانا چاہتے ہیں, تو ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں. تو وہاں پر جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں, بڑے آپ خود ہی ان معاملات کا حل نکال لیں گے کہ ہر قسم کا حرام زہر کھانے کے برابر ہے. حرام از لائک این انجیکشن آف پوائزن, is like a poison shot. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ حرام کو equal to زہر کر دیں, اس کے بعد آپ خود ہی بڑے آسانی کے ساتھ فیصلہ کر لیں گے کہ کہاں پر آپ کو یہ کام کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا ہے. اس میں یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا, جو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں دین جتنے عجیب و غریب طریقے سے سکھایا گیا ہے نا, یہ ساری کنفیوژن اس وجہ سے آتی ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انسانی زندگی در حقیقت ایک ٹرانسفارمیشن کا نام ہے جس میں اس کا ایمان اور عمل جو ہے نا ڈائریکٹلی اپنا انفلوئنس کرتا ہے. یعنی جیسے آپ اپنے بدن کے لیے بات کریں, آپ کو یہ بات پتا ہے نا کہ آپ جو بھی غذا کھاتے ہیں, جس ہوا میں سانس لیتے ہیں, جو پانی پیتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی آپ کے بدن کی صحت کو انفلوئنس کرتا ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے, آپ اس بارے میں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہر وقت آپ کسی مولوی صاحب کے پاس دوڑے جاتے ہیں کہ میں گندا پانی پیوں یا نہیں پیوں, جاتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس پوچھنے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس پانی کے اندر ایسے اثرات موجود ہیں کہ جس سے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا, میں پیوں یا نہیں پیوں, پوچھتے ہیں, فتویٰ لیتے ہیں اس بارے میں. یہی حال اس کا بھی ہے کہ جب آپ کے پاس معرفت آ جاتی ہے, آپ زندگی کی حقیقت کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ بصیرت, اسی کو تو بصیرت کہتے ہیں, کہ وہ بصیرت آپ کے پاس خود ہی آ جاتی ہے. تو اگر آپ کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ بھائی یہ کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے حرام میں انوالومنٹ آ رہی ہے اور حرام زہر کا انجیکشن ہے, تو مجھے بھاگنا ہے وہاں سے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی میرا بہت قریبی دوست آ کے مجھے زہر کا پیالہ دے گا اور کہے گا پی لو تو میں پی لوں گا, میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا, تو میں وہ سارے کام کیسے کروں گا. تو یہ آسان ہے. ہاں اگر آپ وہ فنڈامنٹل لیول کا ہے, پرائمری لیول کے اس پر ہے, تو پرائمری لیول میں بچہ ہر بات پوچھتا ہے نا, ابا یہ کروں نہیں کروں, کھاؤں نہیں کھاؤں, جاؤں نہیں جاؤں. بالغ آدمی تھوڑی اس طریقے سے سوال پوچھتا ہے. تو امام صادق علیہ السلام کا بہت خوبصورت ہے جو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا آپ سے کہ یہ دعا ہے, جیسے بہت ساری دعا ہے نا کہ یہ پڑھوں اس وقت, نہیں پڑھوں 40 مرتبہ 70 مرتبہ, تو امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا مسکرا کے کہ ہمارے شیعہ بالغ ہیں. یعنی جو حقیقتاً شیعہ ہے, جس کی تربیت قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن میں ہو گئی ہے ایک حد تک, وہ بالغ ہے. یہ سوالات بچپنے کے ہوتے ہیں, بلوغت کے نہیں ہوتے. خود انسان کو, اور جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے نا کہ جو بھی ہمارے اندر ہے, جو یعنی میرا جرنی ٹرانسفارمیشن کا جرنی ہے, یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے کسی چور کو پکڑ کے عدالت پولیس لے جاتی ہے, پھر اس کو عدالت میں کھڑا کر دیتی ہے, اور اس کے بعد جناب کو یا کہ اس کو یا جیل میں بند کر دیتا ہے یا چھڑا کے لے جاتا ہے. یہ اس طریقے کا حساب نہیں ہے آخرت کا. آخرت کا حساب یہ ہے کہ ہم جو بھی ہمارا ایمان اور عمل ہے, یہ ہماری روحانی غذا ہے, اور جس طریقے سے ہماری بدن کی غذا مجھے بیمار یا صحت مند کرتی ہے, اسی طریقے سے میری روحانی غذا بھی مجھے میرے نفس کو بیمار یا صحت مند کرتی ہے. تو جیسے آپ اپنی دنیا کی غذا میں سلیکٹو ہوتے ہیں, بابصیرت ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں, ویسے ہی آپ کو اپنے روح اور نفس کی غذا میں بھی بابصیرت ہونا چاہیے, اور وہ بصیرت آپ کو تعلیم قرآن اور اہل بیت پرووائڈ کر دیتی ہے پوری کی پوری. جی جی ٹھیک ہے. جی یہ سوالات کے جوابات ہو چکے ہیں پچھلی دفعہ نا, یعنی کہ میرا خیال ہے جن محترمہ نے یہ پوچھے تھے تو انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی بھی, شاید مبشر بھائی نے میرا نمبر ان کو دے دیا تھا, تو انہوں نے پھر مجھ سے ڈائریکٹلی ان سوالات کو بھیج دیا تھا اور میں نے ڈائریکٹلی اس کا جواب بھی ان کو دے دیا تھا. جی اور یہ میسیجز جو ہیں وہ جی بولیں.
یہ لاسٹ والے کا دے سکتے ہیں جواب ابھی؟
اچھا کیا کیا تھا, میں پڑھ نہیں پایا, وہ نکل گیا.
اچھا یہ سامنے نہیں آ رہا آپ کے, کیا عبادات یا مستحبات خالق کی عطا ہوتے ہیں جب وہ چاہے تبھی ہم انہیں ادا کر پاتے ہیں ورنہ نہیں؟
یہ میں نے کہا نا, یہ دونوں سوالات کے جوابات میں نے انڈیویجولی دے دیے جنہوں نے پوچھے تھے.
جی یہاں پہ اگر دیتے ہیں سب سن لیں گے.
اچھا یہ دونوں باتیں ہیں کہ اس میں جو بھی عبادات ہم کریں چاہے وہ واجب ہوں یا مستحب ہوں حقیقتاً تو خدا کی عطا ہیں, اور عطا اس بنا پر ہوتے ہیں کہ جب تک توفیق پروردگار نہ ہو نمبر ون, اس وقت تک انسان کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا, اور اس کے بعد جب ہم کسی بھی عمل یا عبادت کو انجام دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی باڈیلی فیکلٹیز اور آرگنز ان سب کی ضرورت پڑتی ہے, وہ صحت, وہ توانائی, انرجی, توفیق, ماحول, یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک خدا کی بارگاہ سے عطا نہ ہوں ہم ایک عمل بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں تو شاید نیکی میں ہمارا حصہ 1 ہوتا ہو اور خدا کا حصہ 999 ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی عطا ہی عطا ہے, اور مہربانی اور محبت اور لطف کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو مومنین اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس طرف نظر نہیں کرتے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, بلکہ وہ خدا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس نے کس قدر مجھ پر مہربانی کی ہے. یہ نظر کا فرق ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نظر ہے وہ جو خود بینی کی نظر ہے, اور ایک نظر جو ہے وہ اہل ولایت کی نظر ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ یقیناً عطا ہے ہاں, لیکن اس عطا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اہل اپنے کو بنانا پڑتا ہے. کہ خدا عطا کرے تو خدا ہر ایک کو عطا کیوں نہیں کرتا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ توفیق عطا نہیں ہوتی, ان کے لیے یہ اسباب اور وسائل نہیں بن پاتے. تو اس کی وجہ ڈیفینیٹلی ہم ہیں, اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو ریزنز ہیں خدا کی عطا کے وہ تقوی ہے, ایمان اور تقوی ہے. یعنی جس انسان میں تقوی کی صفت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو خدا کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں, جن میں سے تین میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے آج سورہ طلاق میں سے. اور یہ تینوں انعامات وہ ہیں جو اس دنیا میں ملتے ہیں, وہ آخرت کے نہیں, آخرت کی بات نہیں. ٹھیک ہے جناب علی,
حیدر بھائی چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے ایک محترمہ کو جواب دیا تھا کہ ورا اور تقویٰ کا, تو ورا جو ہے وہ محرمات اور حرام چیزوں سے بچنا, اور تقویٰ جو ہے وہ ہر وقت خدا کے حضور,
وہ صفت ہے, تقویٰ صفت ہے.
تو کیا تقویٰ جو ہے ورا کے بعد آتی ہے صفت, یا
ورا حقیقتاً تقویٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ یعنی کہ جب انسان میں یہ صفت موجود ہوتی ہے کہ میں خدا کی بارگاہ کے سامنے ہوں, خدا کی نظروں کے سامنے ہوں, تبھی وہ حرام اور مکروہات اور مشتبہات سے پرہیز کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور تقویٰ جتنا اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے تو آخر میں وہی اسٹیج ہے جو عصمت تک پہنچ جاتی ہے, کہ انسان کے لیے یہ خیال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں کسی ایسی چیز میں کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھوں جو خدا کو پسند نہیں.
یہ دیکھنے کے حوالے سے کیا خیال بھی اس میں آتا ہے, انکلوڈ ہے؟
ہاں کچھ نہیں, کچھ نہیں, مطلب تصور میں نہیں آتا, وہ چیز تصور سے ہی باہر ہو جاتی ہے. کیونکہ صفت تقویٰ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے نفس کے اندر, اتنے یعنی کہ جیسے کہہ لیں نا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور اس کے شاخیں اور پھل انسان کے تمام وجود کی فیکلٹیز کو پر حاوی ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بہت پیاری مثال ہے کہ اندھیرا روشنی سے دور ہوتا ہے لیکن روشنی اندھیرے سے دور نہیں ہوتی. صحیح کہا میں نے؟
نہیں ایسا نہیں,
اگر کہیں پر اندھیرا ہو, اگر کہیں اندھیرا ہو اور آپ وہاں پر ایک شمع بھی جا کے رکھ دیں, اندھیرا دور ہو جائے گا. لیکن اگر کہیں روشنی ہو تو انسان کے پاس اندھیرے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو وہاں لے جا کے رکھ دے کہ جو روشنی پر غالب ہو جائے. اندھیرا خالی روشنی کے نہ ہونے کا نام. تو اسی طریقے سے جب انسان کی ذات میں یہ نورانی صفات پوری جڑ پکڑ کے پوری اس کو کور کر لیتی ہیں نا, تو پھر یہ جتنی بھی ظلمتیں ہیں, تاریکیاں ہیں, یہ پلیدگی ہے, خراب صفات, پھر یہ گز نہیں سکتی, اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا وہاں پہ. یہ اس لیے میں نے یہ مثال آپ کو دی.
جی شکریہ.
اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے جو روشنی کو دور کرے.
جی. چھوٹی سی کنفیوژن ہے آپ کی گفتگو سے ہوئی ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ روزے سے زیادہ حاصل ہوتا ہے یا شب میں نماز پڑھنے سے, شبیداری
ہر چیز سے حاصل ہوتا ہے. تقویٰ کا ذکر حج میں بھی ہے تقویٰ, لیکن روزے کی مثال میں نے اس لیے دی کہ روزے کی غرض و غایت کو تقویٰ کے نام سے بیان کیا گیا, اس لیے میں نے خاص طور سے روزے کی مثال دی, کیونکہ روزے کے پرپز اور آبجیکٹو کو خدا نے سوائے تقویٰ کے اور کسی دوسری چیز سے ڈیفائن نہیں کیا. آپ اس آیت کو دیکھیں, 183 ہے سورہ بقرہ کی, کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ لکھ دیے گئے تھے, لعلکم تتقون. کس امید میں خدا کیا, کس بات کا امیدوار ہے تم پر روزے فرض کر کے کہ تم متقی ہو جاؤ؟ اس لیے میں نے روزے کو خاص طور سے اس کانٹیکسٹ میں بتایا, اور اس کے ذریعے سے بات سمجھ میں بھی بہت اچھی آتی ہے. روزے کی جو اصل تعریف اور جو صفت ہے نا, وہ تقویٰ کی جو اصل تعریف ہے وہ سمجھ میں بھی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے اس مثال کے ذریعے سے, یعنی روزے کے ذریعے سے اگزامپل. لیکن یہ نہیں کہ خالی روزہ ہی تقویٰ پروڈیوس کرتا ہے, حج میں بھی ہے, حج میں بھی یہی بات ہے, وہاں بھی روزے کا ذکر ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. خدا نے یاد دلایا ہے کہ یہ جو تم قربانی کے جانور ہے, ان کا خون اور گوشت, ان کے خون اور گوشت کو لے کے بیٹھے رہتے ہو, اس کا یہ سب خدا تک نہیں پہنچتے, بلکہ جو تمہارا تقویٰ ہے اس قربانی میں اور حج میں وہ خدا تک پہنچتا ہے. تو وہاں بھی تقویٰ کا ذکر ہے, وہاں بھی تقویٰ موجود ہے, ہر جگہ ہے. یعنی ہر وہ مقام زندگی میں کہ جہاں پر, جیسے سورہ طلاق ہے, سورہ طلاق میں کس کانٹیکسٹ میں تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے دیکھیں آپ, پڑھیں اس کو. سورہ طلاق میں اس کانٹیکسٹ میں تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم ان خواتین کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرو اور اس بارے میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر و ناظر سمجھو جو تمہارے ماتحت ہیں. اس کانٹیکس میں تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے, کیونکہ یہ چیز بہت پریویلنگ تھی اس عرب سوسائٹی میں, عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا. جی
السلام علیکم آقا صاحب. وہ ایک لنک بھی قرآن کریم میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, تو یہ جو علم دینے اور تقویٰ کا لنک ہے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتے.
جی یہی بات ہے نا کہ انسان جب اس کے نفس میں تقویٰ جو ہے وہ طہارت نفس لاتا ہے, طہارت باطن, طہارت وجود, تو علم الہی جو ہے وہ حقیقتاً ایک نور ہے جو فضا میں موجود ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ علم الہی کوئی در مدرسہ تھوڑی ہے کہ جس میں داخلہ لینا پڑے گا, جہاں کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کی طرح پڑھنا پڑے گا. علم الہی جو ہے وہ کیا ہے کہ خدا کا علم پوری زندگی اور کائنات میں موجود ہے. ہم تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ ان تمام آبسٹرکشنز اور رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا جو ہماری غلط کاریوں نے یا بے معرفتی نے یا جہالت نے کھڑی کی ہوئی. ان کو ہٹا دیں, وہ علم جو ہے وہ فلو ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی ذات میں سے. یہی مطلب ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ, تقوی کی برکت سے طہارت نفس حاصل ہو جائے تو وہ علم جو پورا ایک سمندر ہمارے ارد گرد موجود ہے وہ فلو ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے اندر سے.
یعنی اپنی فطریات کی طرف انسان لوٹ جائے گا
ہر چیز, یعنی کہ انسان کو یہ بات لکھنے لگے گی کہ میں ابھی پہلے, جیسے مثال کے طور پر کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, مطلب سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے اس میں, تو ہم دیکھیں کہ زیادہ تر ہماری توجہ رہتی ہے خالی دنیا کمانے کی طرف. لیکن جو انسان متقی ہے, وہ متقی انسان جو ہے اس میں سے معرفت خدا کے نکات کو اخذ کر رہا ہوتا ہے. تو وہی ہے نا, تقوی جو ہے وہ انسان کے سامنے سے وہ بیریئرز ہٹا دیتا ہے. اور علم خدا یعنی خدا کی تعلیم ہر جگہ موجود ہے, میری ذات میں ہے, میرے ارد گرد ہے, ہر شے میں موجود ہے, کیونکہ ہر شے خدا کا جلوہ ہے. ہم اس جلوے کو اور اس میں موجود اللہ کی نشانی کو اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ ہم خود غرضی میں, خود بینی میں, ہوا و ہوس میں مبتلا ہیں, اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتے. تقوی ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے. تو وہ علم بہنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا نا کہ اگر تمہارے دلوں کے گرد شیاطین نہ طواف کر رہے ہوتے, تمہارا دل شیاطین کا کعبہ ہے, تم نے وہ سب بھر کے رکھا ہے اپنے قلب میں, تمہارے دلوں کے گرد اگر شیاطین نہ طواف کر رہے ہوتے اور تمہاری زبانوں سے یہ فضول کلمات نہ ادا ہو رہے ہوتے, تو تم بھی وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتے جو میں سنتا ہوں.
جی, لیکن یہ جو آفاق اور انفس کی نشانیاں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ آفاق والی تو بہت بڑے بڑے سائنٹسٹس بھی دیکھتے ہیں اور وہ پھر بھی ایتھیسٹ رہ جاتے ہیں اپنی آخری عمر.
نشانی اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے نتیجہ صحیح دیں.
جی,
یعنی ایک چیز آپ نے دیکھ لی کہ یہ ایسے چل رہی ہے, ایسے ہو رہی ہے, لیکن اس کا نتیجہ نہیں دے پا رہے نا, تو وہ آدھے آدھے رستے میں, مسئلہ یہ ہے. اور اسی وجہ سے ایمان اور تقویٰ چاہیے تاکہ انسان صحیح نتیجہ دے سکے, ورنہ تو ہر نشانی جو آفاق میں ہے انسان کا سر سجدے میں جھکاتی ہے. بالکل صاف سی بات ہے. اور بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو ایتھیسٹ سے بلیورز بنے انہی نشانیوں کو دیکھ, یعنی کہ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی جسٹس والی, ٹروتھ والی بات تھی تو وہ کنورٹ ہوئے, ایسا نہیں. چلیں پھر سارے سوالات آج نہیں پوچھنے, کچھ آگے کے لیے بھی رکھنے. صحیح
جی, بہت شکریہ.
ٹھیک ہے, چلیں, اجازت, خدا حافظ.